محبي ومحبوبي، مشفقي ومصلحي ومربي ومحسني. اب حضرت یہاں نہیں ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں صدیق وقت اور قلندر زمانہ، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ان کے اشعار ہیں. السلام علیکم. اچھا بہت اچھا، بس حضرت فوراً روانہ ہو گئے؟ بس ٹھیک ہے، مشرف ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضرت تشریف لا رہے ہیں ابھی، ماشاء اللہ. اتنی دیر میں یہ بتا دوں کہ حضرت کے جو القاب ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھتے بھی نہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ بعض القاب کے جن کے معنی مجھے معلوم ہے وہ بتا دوں. سیدی تو اس کو کہتے ہیں جو اپنا بزرگ ہوتا ہے، سردار، امام، مقتدا. اور سندی سے مطلب یہ ہے کہ با اعتماد ہو جس پر اعتماد، سند کہتے ہیں نا، سرٹیفکیٹ. تو یہ ہمارے دین کی سند ہے. اور محبی کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور محبوبی کا مطلب ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اور مشفقی کا مطلب مجھ پر شفقت فرمانے والے، اور محسنی کا مطلب مجھ پر احسان فرمانے والے، اور مصلحی کا مطلب میری اصلاح فرمانے والے، مربی کا مطلب میرا مربع بنانے والے. یعنی نفس کا مربع بن جائے تاکہ دل جو ہے غیر اللہ سے خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے. اور صدیق کے وقت کا مطلب تو سب جانتے ہی ہیں کہ صدیق کے بہت سے معنی ہیں، لیکن ہمارے ذات والا نے یہ تعریف فرمائی کہ الذی یبدل الکونین فی رضا محبوبی، جو دونوں جہان اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے. تو ہمارے حضرت میں ساری خصوصیات ہیں. اور صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو سچا ساتھی ہو، بہت سارے معنی ہیں. اور صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو سچا آدمی ہو. تو ساری صفات ماشاءاللہ، اور بھی بہت ساری اس کے معنی ہیں نا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو صدیق 46 برس کی رفاقت حضرت والا کے ساتھ، اور ایک دفعہ حضرت والا نے، حضرت میر صاحب نے مجھ سے ایک خط لکھ کر فرمایا کہ اس کا جواب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے لے آؤ. تو میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت میر صاحب کو ان القاب سے حضرت والا نے خطاب فرمایا اس کے جواب میں، صدیقی و رفیقی و خلیلی. ان القاب سے ایسا روح مست ہو گئی. صدیقی مطلب میرے دوست، میرے ساتھی، اور رفیقی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ میرے ساتھی، اور خلیلی یعنی گہرا دوست جو ہوتا ہے نا، المرء علی دین خلیلی ہی سنتے ہیں نا، جو آدمی جو ہے وہ اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل. تو یہ خلیل کا مطلب خلیلی. ایسے القابات سے حضرت والا نے حضرت کو یاد فرمایا. آئے تو نہیں ابھی؟ اچھا. تو اور صدیق وقت تو یہ ہو گئے، اور کیسے فدا کیا دونوں جہان کہ اپنا وطن بھی چھوڑا.
بڑی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا جس سے یہ لالی ہے چھپ جائے, تو فرماتے ہیں کہ لا یجد شفاعتی, اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور جب شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو سمجھ لو نجات بھی نہیں ہو سکتی. لا یجد شفاعتی ولا یرید علا حوضی, اور نہ حوض کوثر پر وہ آنے پائے گا. جبکہ سوانزے پہ سورج ہوگا, تو سوچو تھوڑی سی پیاس میں کیا حال ہوتا ہے. وہی آسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرمائے, حوض کوثر کے پانی پلائیں گے اس پیاس میں. ولا یرید علا حوضی طیب رسول اللہ المنکر والنکیر فی غضب, اور منکر نکیر کو اللہ تعالی حالت غضب میں بھیجے گا, یعنی غصے میں آئیں گے. اور وہ یعذب فی قبرہ, اور قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے. اس لیے تو جو جائز حد بھی بزرگوں نے فرمایا کہ جائز تو ہے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھنا اگر یہ نہیں چھپتا ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ مونچھوں کو صاف کرا دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت والا نے فرمایا اتنا مونچھوں کو صاف کرتے تھے قینچی سے کہ یہاں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ مونچھوں کو داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ کتراؤ انہیں کچھ شوارب, یعنی اس میں مبالغہ کرو اس کو کاٹنے میں. تو جو چیز افضل ہے اس پہ کرنا, عمل کرنا. دنیا میں بھی ہم اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھئی دو لڑکیاں ہیں, ایک بہت خوبصورت ہے اور ایک اس سے ذرا کم ہے, تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ کہ دو نمبر کو. اسی طرح کے مکان جسے اعلیٰ سے اعلیٰ پسند کرتے ہیں. تو دین میں جو ہر چیز, اور اسی طرح دنیا کی ہر چیزوں میں جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں. تو دنیا تو عارضی ہے, یہاں جب اعلیٰ چیز پسند کر رہے ہو تو اور اس میں آرام کی خاطر, تو جس جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے, کتنی اعلیٰ چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے. تو افضل یہی ہے کہ مونچھوں کو بالکل صاف کرا دیں. ہاں, اس طرح سے یا بلیڈ سے تو مونچھوں کو کتران کا مونڈا, یہ بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے, اگرچہ ہر ایک کے نزدیک نہیں ہے, لیکن بعض کے نزدیک بدعت ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے قینچی سے, یا آج کل جو مشین آئی ہے جو دندانے ہوتے ہیں اس میں, اس سے صاف کر لیتے ہیں, ہو جاتے, خوبصورت بھی لگتا ہے. ایک حضرت والا کے یہاں حضرت کے ایک مرید تھے, ری یونین سے آئے ہوئے تھے. مونچھے ویسے تو جائز میں تھے لیکن بڑی بڑی لگتے تھے. ان کی شادی بھی ہوئی اس میں, تو حضرت نے اسے فرمایا کہ بھائی تم مونچھے جو رکھتے ہو یہ صاف کرا دو. تو میرا منہ بھی کچھ چھوٹا سا ہو جائے گا. اور حضرت نے فرمایا چھوٹا سا نہیں ہو جائے گا, تمہاری بیوی خوش ہو جائے گی. تو خیر, کیونکہ شیخ کا حکم تھا, اس لیے انہوں نے مجھے صاف کرا دی. تو بیوی نے دیکھتے کہا کہ آج تم بہت خوبصورت معلوم ہو رہے. اور اس دن کے بعد سے وہ آج تک وہ جو ہے مجھے بالکل صاف کراتے ہیں. تو اور حضرت والا نے فرمایا کہ مونچھوں سے بیوی کو ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے، جب ان کو بوسو کنار کرتے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے مونچھوں سے، اور اس نے بھی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی بہت سی عورتیں اس میں زنا میں مبتلا ہو گئیں، اسی لیے طویل مونچھ رکھنے کی وجہ سے، اس لیے اس کے اندر ہونا چاہیے. اور جب پھر اس میں پھر یہ بھی اگر کوئی جائز حد میں رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اس کو میں کرتا رہوں گا، لیکن کبھی بے دھیانی میں کچھ دن زیادہ ہو گئے اور وہ مونچھیں اس کے بعد اس کے اوپر آ گئے لاڑی کے اوپر، تو وعید میں داخل ہو گیا، اسی وقت سے گناہ میں مبتلا لکھا جانے لگا کہ گناہ کر رہا ہے. تو ایسا کام کیوں کرے کہ جو اسباب گناہ کے قریب کیوں رہے ہیں؟ اس لیے آپ جو افضل ہیں اس پر عمل کریں. اللہ کے ہاں نہایت بھی زیادہ اللہ کا زیادہ پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کم؟ بس جب زیادہ پیار کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ اس کو راضی کریں، اپنی مرضی کو فنا کر دیں، اللہ کی مرضی کو غالب کر دیں. بس ہر معاملے میں دین کے بس یہی پورا خلاصہ دین کا ہے کہ اپنے نفس کو مٹاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو غالب کرو، بس اللہ مل جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. روزانہ دیر ہو جاتی تھی، آج بھی دیر تو ہو گئی، مسلم میں شاید ابرار کا کام تھا، وہ صبح کو کرتا تھا، سونے کا وقت نہیں ملتا تھا. اب اس میں بہت جاگنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر سو جاتی، یہ لوگ مجھ کو اٹھاتے نہیں. آج سلیم الق صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے جا کے ذرا آواز دی لمبی لمبی، تو اٹھا دیا، ورنہ آج بھی سوتا رہ جاتا. اٹھ تو گیا تھا مگر وہ تھا ذرا سے پھر نہیں کروٹ لے، حالانکہ وہ چلا گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ڈائلسس سے سو رہا ہے. آٹھ بجے چلا گیا تھا، ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے اٹھایا. اب انشاءاللہ دن میں ویسا نظم بنائیں گے، رات کو تو دیر ہو ہی جاتی، ساڑھے بارہ تو بج جاتے ہیں ویسے ہی، اس کے بعد ایک بج جاتا ہے. دن میں ایک دو گھنٹے سو جائیں تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ صاحب
خزائن معرفت و محبت، یہ مجموعہ ہے ملفوظات حضرت والا سیدی حسین ندیم حبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ کے، اور ان کے مرتب اور جامع جو الحمدللہ ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، سیدی حسین ندیم حبی و محبوبی محسنی مشفقی مصلحی مربی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ العالیہ. حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے، حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں دیکھنے سے اللہ تعالی ناخوش ہوں ایسی صورتوں کو مت دیکھو، چاہے کتنا ہی عمدہ ڈیزائن ہو اس کو فوراً ریزائن دو، ڈیزائن کو ریزائن کر دو تو اللہ تعالی کے قرب کے خزائن برسیں گے. سبحان. اور اگر تم نے ان کے ڈیزائن کو دیکھا تو رام نارائن ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ ان حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. ارشاد فرمایا کہ کتنا ہی عمدہ ڈیزائن ہو اس کو فوراً ریزائن دو، ڈیزائن کو ریزائن دو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے خزائن برسیں گے. اور اگر تم نے ان کے ڈیزائن کو دیکھا تو رام نارائن ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ ان حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. اس کو میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بت پوجنے سے پتھر کے بت پوجنا ہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی بری خواہش پر عمل کرتا ہے یہ بھی بت پرست ہے، غیر الہ پرست ہے، اس نے لا الہ کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ آیت دیکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ نفس کی وہ خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ الہ ہے. الہ مانے معبود، حضرت فرمائے. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے حکم کا خیال ہی نہیں اور میرا حکم ان کو یاد بھی نہیں آتا. یعنی یغضو من ابصارہم کا حکم جو قرآن پاک میں ہے، اس کو بھلا کر حسینوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انتہائی انٹرنیشنل گدا ہو، جسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس کی زمین پر کھڑا ہوں اور کس کے آسمان کے نیچے ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا یہ آیت میرے مدعا کو ثابت نہیں کر رہی ہے کہ جو لوگ اپنی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یہ اس طرح اپنی بری خواہشوں کی پیروی کرنے میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ ظالم اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اور یہ یاد بھی کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کو مغلوب اور معمولی رکھتے ہیں، اور غلبہ اسی بت کا رہتا ہے کہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ قصدن مولا کو بھلا دیتے ہیں. بعض لوگ گناہ کرنے کے لیے قصدن اللہ کو بھلانے کے لیے دماغ سے نکالتے ہیں کہ ابھی اس وقت خدا یاد نہ آئے، تاکہ میں اس گناہ سے حرام مزہ لوٹ لوں، اور تسبیح بھی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور جلد توبہ بھی نہیں کرتے کہ ابھی تو اور ٹیڑیوں کو دیکھنا ہے، دیر سے توبہ کرتے ہیں. دیر سے توبہ کرنے والے کی چالاکی یہی ہے کہ ابھی کچھ اور حرام مزے لوٹ لو، ورنہ توبہ کے بعد دوسرا گناہ کیسے کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کو دیر تک ناراض رکھنے پر یہ نالائق صابر ہے، یہ نفس پر صبر نہیں کرتا، اپنے مولا پر صبر کر لیتا ہے. صاحب قونیہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چون داری ز رب ظلمنن، تم کو اپنے بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا، اور احسان کرنے والا مولا جس نے تم کو پیدا کیا اس کی جدائی پر صبر کرتے ہو، اور جس کے بیوی بچے نہیں ہیں وہ اپنے دوسرے مرغوبات کو سامنے رکھے. مولانا کا یہ شعر اس کے لیے کیسے مفید ہوگا جس کے پاس فرزند زن نہیں ہے، لہذا وہ اپنی ہری مرچ کو اور اپنے برف کے پانی اور دیگر مرغوبات طبعیہ کو سامنے رکھے کہ ان مرغوبات طبعیہ پر صبر نہیں تو اللہ پر کیسے صبر کرتے ہو. نفس کی تعریف.
اللہ تعالیٰ کی جس نے فرمایا کہ ایک تو بت پرستی، بتوں کو پوجنا ہے اور ان کو مالک کل سمجھنا، وہ تو کفر ہے. لیکن یہ جو بت پرستی ہے جس کا نے فرمایا، یہ اسی کی طرح مشابہ ہے کہ اللہ کو بلا کر اور پھر وہ بتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو حکم کو توڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک راستے اس کے مشابہ ہے، اگرچہ کفر نہیں ہے. لیکن خاتمہ بہت سو کا اسی کی وجہ سے کفر پر ہی ہو گیا. جیسے ایک اس بت پرستی کی وجہ سے کہ دل کے اندر اس کی صورت سما گئی، اب اس کو ایک عورت پر ایک شخص عاشق ہو گیا، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ جو بت پرستی جس کو حضرت فرمایا واقعی وہ بت پرستی ہے جاتی ہے کہ جو چیز اللہ ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے اس کے بجائے وہ صورت دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے بندہ. یہاں تک کہ وہ حضرت والا نے سنایا تھا کہ غالباً کسی بڑے عالم نے لکھا ہے، واقعہ یہ کہ ایک شخص تھا، وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ یہاں تک کہ اسے مرنے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ تو تمہارا جو محبوب ہے وہ تمہیں دیکھنے آ رہا ہے، تو اس کو پھر کچھ بن گئی، لیکن بعد میں اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گی. تو اس کے غم میں جو پھر حالت اس کی خراب ہو گئی جیسے نزا کی ہوتی، تو لوگوں نے کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھنے لگے اس کے سامنے. تو اس نے کیا کہا؟ رضا کا اشا الا فوادی من رحمت الخالق الجلیل، نعوذ باللہ من کفر پہ خاتمہ ہوا. یعنی اے محبوب تیرا راضی ہو جانا، یعنی اس بتان مجازی کا، اس بت مجازی کا تیرا راضی ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے خالق جلیل کی رحمت سے، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے زیادہ مجھے تیرا راضی ہونا محبوب ہے. وہ یہ راضی جس کو کیا جہنم میں لے گیا، خاتمہ بہت کا خراب ہو گیا. اسی طرح اس کا واقعہ ہے، بدنظری ایسی خطرناک بیماری ہے. اس نے فرمایا کہ بعض وقت خاتمہ کفر تک ہو جاتا ہے اور وہ صورت پھر بس جاتی نکلتی نہیں دل سے. اللہ محفوظ رکھے. فرتبہ میں جو اسپین کے اندر ایک مؤذن تھا، وہ اذان دیا کرتے تھے ممبر، اس کے اوپر ممبر سے اذان دے رہے کہ اترا، سامنے سے نیچے نظر پڑی ایک عیسائی لڑکی تھی بہت خوبصورت. اس کے بال بال دیکھے یہ بجائے وہاں اس کے مسجد میں داخل ہونے کے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا. اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہے، میں تو عیسائی ہوں تو مسلمان ہے. اس نے کہا تو کہ میں بھی عیسائی ہو جاؤں گا. اس نے کہا تو تجھے دھوکہ دیتا ہے. تو اس نے نعوذ باللہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے لیے تو لے کے آئے ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک. تو اس نے کہا کہ اچھا کہ اس بات میں اپنی سچا ہے تو سور کا گوشت کھا کے دکھا، جو سور کا گوشت بھی کھایا. پھر اس نے کہا اچھا اور سچا ہے تو دکھا، شراب بھی تو مسلمان نہیں پیتے، شراب پی کے دکھا، شراب پلا دی اس کو. پھر اس نے کہا کہ آپ نکاح کر لے. تو اس نے کہا کہ میرا باپ آئے گا، اس سے میں مشورہ کروں گی شام کو، اس وجہ کے اوپر آرام کر لے. تو وہ جو نشے میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا، یہ کہہ کے اوپر جو چڑھنے لگا پاؤں پھسلا اور وہیں سے گر گیا اور مر گیا. کفر پہ خاتمہ ہوا اللہ تعالیٰ صرف ایک نظر کی خرابی سے. حضرت والا اس کی پوری زندگی جو حضرت والا نے حفاظت نظر کا سبق دیا، وہ اسی وجہ سے کہ یہ معمولی مرض نہیں، یہ معمولی گناہ نہیں، اس سے ایمان تک جاتا رہتا ہے. یہ نظر کی حفاظت مرض بھی کرنے دونوں کے لیے حکم ہے. حالانکہ حضرت نے فرمایا تھا جیسے کہ حکم ہے کہ آتو کیا ہے، آتو زکاہ ہے، اقیم الصلاہ واتو زکاہ، اس میں دونوں کے صیغے شامل ہیں. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی. اسی طرح یغضوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اس میں بھی مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں عربی قواعد کے حساب سے. لیکن اللہ نے پھر دوبارہ بھی وقل للمؤمنات ان یغضضن ابصارہن کما، آیت میں کوئی حافظ ہے؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، وہی جو مردوں کے لیے ہمارے دونوں کا الگ الگ اللہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگرچہ کہ مردوں کا حکم اس میں شامل تھا، جیسے کہ عقیم الصلاح وآتوا الزکاۃ میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اس میں بھی عقیم یغضوا من ابصارہن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی شامل ہیں حکم میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر الگ بیان کیا تاکہ عورتوں کو یہ نہ سمجھے کہ اس کی اہمیت ظاہر ہو، اور عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے، نہ محرم اسے پردہ کریں، اور نہ محرموں کو آج کل صرف یہ سمجھتی ہیں عورتیں خصوصاً اکثر جو کہ تربیت یافتہ نہیں ہے، کہ نہ محرم وہ ہیں جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں، جن کے رشتے دار کوئی جن سے خون کا رشتہ نہیں، ان کو سمجھتی ہیں کہ وہ نہ محرم ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. خون کے رشتے جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ بھی نا محرم ہے، ان سے اسی طرح کا پردہ ہے جس طرح کے باہر والوں سے ہے. بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ باہر والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے تو کبھی کبھار اپنا وہ ہے دیکھ لیا، یہ 24 گھنٹے کے آنا جانا ملنا جلنا یہ زیادہ خطرناک ہے. جو اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا کہ آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا، یہ سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو زیادہ خطرناک. مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، دیور، یہ سب بیوی کا چچا اور شوہر کے لیے ممانی، یہ سب نام محرم ہیں. اس لیے مردوں کے لیے جو ہے وہ بھی پردہ کا حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی جو نام محرم ہیں ان سے پردے کا حکم ہے، بلکہ اس سے زیادہ سختی سے پردے کرنے کا حکم. حال بتا حضرت والا نے یہ بھی بتایا مسئلہ، جیسے کیونکہ شرعی پردے کا مطلب کسی کا گھر چھوٹا ہے، شرعی مسئلے کا شرعی پردے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کمرے میں جب تک کوئی نامحرم دیور یا باہر بیٹھے ہوا ہے اس نے کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے، اب سب حضرت یہ مطلب نہیں ہے. چادر لے موٹی سی اور پورا بدن ڈھانپ لے اور چہرہ نہ دکھائی دے، چہرہ چھپائے، جیسے گھونگھٹ نکال لیتی ہیں تو اس سے چہرہ اس کو نظر نہ آئے اور اپنا کام کرتی رہے اپنے. ہاں اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور صرف نام محرم ہے، یعنی کوئی ساس بھی نہیں ہے، نند بھی نہیں ہے اور شوہر بھی نہیں ہے، تو اس وقت پھر تنہائی جائز نہیں ہے، اس وقت تنہا نہ رہے. لیکن وہ جو گھر کا ان کا شرعی پردہ یہی ہے کہ اس میں بدن کو چھپا لے اور چہرے کو ڈھانپ لے گھونگھٹ سے اور اپنا کام کرتی رہے. اس کے بعد اور ایک دسترخوان پہ کھانا نہ کھائے. آج کے لیے بھی ہے کہ ادھر شوہر صاحب اور بیوی سامنے بیٹھ گئے، ادھر بھاوا جب وہ بیٹھ گئیں اب ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اس میں بھی بے پردگی، نگاہ اٹھتی ہے. ساتھ کھانا نہ کھائیں، الگ کھائیں، کیا میاں بیوی الگ کھا لیں، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنا الگ لے جا کے اس میں کھا لیں، ان کے نامحرموں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. اسی طرح اگر بات کرنی ہو کسی اس سے تو اول تو کسی کے ذریعے سے بات کریں، لیکن مجبور کوئی بات کرنی ہے تو آواز کو بھاری کر کے اس سے کوئی چیز منگوانی ہو ضروری اس سے کہہ دیا کہ یہ چیز لا دو، لیکن اپنی جو عورت کی آواز ہوتی ہے جو کہ فطری آواز ہے ویسی نہ ہو، اس سے ذرا اس کو بدل دے آواز تاکہ معنی رہ جا ہو، جسے کہتے تھوڑا سا سختی ہو لے جی. تو بس یہ کافی ہے شرعی پردہ، کتنا آسان ہے. ورنہ یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، بدن دکھائی نہ دے، چہرہ دکھائی نہ دے، اپنا کام کرتے ہیں. بدن کا جو سر کا حصہ ہے، سینہ ہے اور پیٹ ہے، چہرہ ہے، اس کو چھپانے چادر سے چیز. ہاں موزے پہننا ضروری نہیں کہ موزے بھی اس کا ہاتھوں کا پاؤں کا پردہ نہیں ہے کہ موزے بھی پہنے، وہ پہن دے بات اور وہ کر دے شرم کی چیز، وہ اچھی چیز ہے اس بات الگ بات ہے بہت سی عورتیں پہنتی ہیں دکھائی نہ دے تو اچھی بات تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے. کیا ہو کسی کو بہت سے لوگوں کو عورتوں کو بھی گرمی لگتی ہے پاؤں میں موزہ نہیں پہن سکتی تو کوئی موزہ پہننا ضروری نہیں. بس باقی یہ آسان ہے شرعی پردوں کی مشکل بھی نہیں کوئی مشکل نہیں اس کا جو دین تو بہت آسان ہے مشکل ہم نے کر دیا بلکہ مشکل جو ہے وہ اس کے خلاف کرنے میں ہے مشکل اور فساد اور بلا اس کے خلاف کرنے میں جو آپ پہلے تو کالجوں میں پڑھاتے ہیں پھر جب وہ ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہیں پہلے کالج میں داخل کر دیا لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہے ہیں اس وقت سمجھایا ارے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری لڑکی ہے ہمیں اپنی لڑکی پہ پورا اعتماد ہے وہ کہ کوئی بہک نہیں سکتی اور جب وہ بہک گئی کسی دوسرے لڑکے سے کے ساتھ شادی کرنے لگی اب روتے پھر رہیں گے وہ شیعہ کے ساتھ اس کو شادی کر رہی ہے اور یہ کالجوں میں اور اس میں پڑھانا لڑکیوں کا ہمارے بزرگوں نے پسند بھی نہیں کیا. وہ لڑکیوں نے کیا اپنے گھر پہ تعلیم دی ان کو اور گھر پہ حضرت والا کی سازش دی تھی گھر پہ حضرت والا نے قرآن پاک بیچ چیزیں اور اردو پڑھا دی آج ان کو جا کے دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ دیا کہ حالانکہ حضرت والا دنیا کے تھے نہیں حضرت صرف یہ دیکھتے تھے کہ دین کتنا ہے جتنی لڑکیاں پردہ کرنے والی گھر کی ہیں کالج کے لڑکے آ کہتے ہیں کہ ہمیں کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی نہیں چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک سے مذاق کر رہی ہے کبھی دوسرے کے ساتھ پھر رہی ہے تو گھرداری والی چاہیے جس نے کالج کے منہ بھی نہ دیکھا ان کو رشتے جلدی مل رہے ہیں اور یہ بیٹھی بیٹھی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہیں اور رشتہ نہیں آ رہا. اللہ کے دین پہ چلو تو جو دین پہ عمل کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ورنہ تو رابعہ بصریہ اور یہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور جو اولیاء بڑی بڑی اور یہ اللہ گزری ہیں وہ کس کالج میں پڑھی تھی کس یونیورسٹی میں پڑھی تھی کون سا انہوں نے اس کا درس نظامی کا کورس کیا تھا وہ جو ولایت ان کو حاصل ہوئی وہ درس نظامی پڑھنے والی کو حاصل ہے. ایک یہ جب مدرسۃ البنات قائم ہوئے کتنی رابعہ بصریہ بن کے نکل گئی. حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا تھا کہ جو ایک کس نے عرض کیا کہ حضرت مدرسۃ البنات کھول دو تو آج سے 100 سال پہلے کی بات فرمایا تھا مدرسۃ البنات کھولو گے تو سر پکڑ کے رو گے. وہ سر پکڑ کے رونا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہاں بھی اور ساؤتھ افریقہ میں بھی انڈیا میں بھی حضرت تشریف لے گئے وہاں کے حالات دیکھے مدرسہ کیا کیا حالات آ رہے. یہ تربیت عاشقان خدا میں بہت سے خطوط شائع ہوئے جو کہ پڑھتی تھی دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ان کا کیا وہ ہوا کس کس طریقے سے تعلق سازت سے جنہوں نے اپنے حالات لکھے اور ان کی اصلاح ہو گئی تھی. ورنہ یہاں تک میں نے سنا کہ کالج میں وقت ہے استاد کو جو سبق دیا جاتا ہے اس میں پرچہ عاشقی کے خط کا ہوتا ہے اور وہ یہاں تک کہ استاد صاحب سے بازو سے کہا گیا کہ فلاں اس میں باغ میں ہم سے ملاقات کرنا فلاں گارڈن میں بہت سارے شادی کرنی اس طرح خرابی ہے. جو بہت پڑھی لکھی اور وہ ایم اے بی اے اور وہ ہے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جس کو رشتے ملے کتنی مشکل سے ملے، اور ان کے شوہر ان سے کتنا خوش ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ آئے دن ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتی. اگر وہ شوہر کم پڑھا لکھا ان سے ہے تو سمجھتی ہے کہ تھوڑی تو جائز ہے میرے مقابلے میں. ایسی جو عالمہ ہو جاتی ہے اور وہ اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے وہ اور اس کا شوہر کب ہے، تو یہ اپنا جو حقوق سارے ہیں وہ یاد کر لیتی ہیں اور اس کے حقوق کو تو بیچارہ جانتا نہیں، تو اس کو کٹھوتلی بنا دیتی ہیں، اپنے حقوق گنا دیتی ہیں اس کو. یہ میرا یہ ہے کہ یہ تو یہ ادا نہیں کر رہے، فلاں ادا نہیں کر رہے. اب وہ تو ان پڑھا بیچارا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بھی تو کچھ حق ہے، میرا کتنا حق ہے. تو اس لیے اس چیز کی ہمارے حضرت والا نے ہمیشہ جو بھی لوگ آتے تھے لڑکیوں کی تعلیم، لڑکوں کو تو نے فرمایا کہ چلو اگر جو دیندار تھے پڑھنے ہیں نگاہ کی حفاظت کرو اور لڑکیوں سے نہ ملو، جتنی احتیاط ہو سکتی تھی. لیکن لڑکیوں کے لیے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ مخلوط تعلیم کی کراؤ یا کالج میں داخل کرو. حضرت ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر اتنا وہ نہیں کیا، گھر پہ پڑھایا جو کچھ پڑھایا نہ گھر پہ پڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی قسمتیں اچھی ہوئی.
نفس کی تعریف. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نفس کی تعریف کیا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ نفس کا تذکرہ ہے اور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی اتباع مت کرو، تو یہ نفس ہے کیا چیز؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی طبیعت کی وہ رغبت وہ خواہش جس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی کی اجازت نہ ہو، اسی کا نام نفس ہے. سبحان. اور شرح مشکات میں ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ نفس نہ تو کثیف ہے نہ لطیف ہے، یہ روح اور جسم کے درمیان ہے، روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، ان کے درمیان میں نفس رہتا ہے. اگر نیک عمل کر لیے، روحانی اعمال کر لیے تو لطیف ہو جاتا ہے، روح جیسا ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کر لیا تو جسم جیسا کثیف ہو جاتا ہے. اللہ کی فرما برداری سے نفس میں لطافت آ جاتی ہے اور روح بھی ولی اللہ ہو جاتی ہے. سبحان.
اور بھی تعریف مجھے یاد نہیں ہے، ہمارا علامہ کی تعریف تھی، لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو تعریف فرمائی ہے وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی وہ طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں جو طبعی اس کو پسند لگتا ہے وہ اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو اس کو غیر شرعی ہے اس کا استعمال، تو وہ اسی کا نام نفس ہے کہ وہ مرغوب چیزیں جن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا نام نفس ہے. جیسے شراب کو دل چاہ رہا ہے کسی کا اور وہ اس کا جو ہے یہ جو یہ طبعی خواہش جو ہے اسی کا نام نفس ہے. کسی حرام کام کو دل چاہ رہا ہے اسی کا نام نفس ہے. کیونکہ تربیت کو تو مرغوب ہے محبوب ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اس کو استعمال اس پہ عمل کرو، اسی کا نام یہی نفس ہے. بس آسان سے آسان ہر ایک شخص کی سمجھ میں آنے والی. حکیم الامت تھے، اس لیے حضرت والا نے ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت امام غزالی اور امام رازی اور جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اب ایسے عالم کہاں رہے؟ حضرت ناراض ہوئے، فرمایا کون کہتا ہے کہ وہ ایسے علماء نہیں رہے، ہمارے اکابر تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. اس میں خود حضرت تھانوی بھی شامل ہیں اور اس دور میں ہمارے حضرت والا بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے صرف نبوت ختم ہوئی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی. ولایت کا بڑے سے بڑا درجہ قیامت تک باقی رہے گا اور یہ اللہ آتے رہیں گے. اس لیے کیونکہ لوگ اردو میں حضرت تھانوی، کیونکہ یہاں پیدا ہوئے ہماری ہمیں قدر نہیں ہے. اب جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے 50 سال بعد پھر قدر ہوگی، اب ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ میں اور کہاں کہاں ان پہ ریسرچ کی جا رہی ہے. اب اور ایک حضرت والا کے پاس میں ناظم آباد میں تھا، ایک آدمی آیا جیسے وہ سائیکولوجسٹ تھا، یہ جو نفسیات کا ماہر ہوتے ہیں نا، بال بال بکھرے ہوئے تاری بھی جیسی جیسے پاگل سے ہوتے ہیں، وہ نفسیات پڑھ پڑھ کے نفسیاتی ہو جاتے ہیں. تو بہت یونیورسٹی میں پڑھا تھا، جرمن میں، لندن میں، فرانس میں، کہاں کہاں کا اس نے کسی فرائیڈ جن کا سب سے بڑا وہ سائیکولوجسٹ مانا جاتا ہے، نفسیات کا ماہر، تو وہ بھی اس نے پڑھا تھا، تو اس کا خود پڑھ ہی رہا تھا، اس کا پروفیسر وغیرہ بھی تھا. وہ ایک پرچہ ساتھ لایا، اس میں ایک سوال تھا، حضرت اعلی تھانوی کا جواب تھا. تو اس نے کہا کہ یہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کون صاحب ہیں؟ یہ ناراض نے کتاب دیکھی رہنمائی تو تربیت السالک حضرت حکیم الامت تھانوی کی وہ تصنیف ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی. تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی اتنی جگہ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، غیر ملکی، جرمنی میں، فرانس میں، لندن میں، اور بڑے بڑے اسکالر ان کے دیکھے ہیں. تو جو فرائیڈ جو ان کا سب سے بڑا اسکالر ہے، وہ حضرت کے اس جواب کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بچہ ہے انسان نفسیات کا بھی علاج، نفسیاتی علاج ہے جو ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں، جو تربیت السالک میں ہے، جو تربیت عاشقان خدا میں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ان کا وہ بتا دیجئے، اور کتابیں دیجئے. یہی کتاب حضرت والا نے 3 جلدیں دے دی، تربیت اللہ والا بنا دیا ان کو. تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے جو میں نے پڑھے مایا اسکالر جو کہلاتے ہیں، حضرت کی اس ایک جواب کے سامنے بچے معلوم ہوئے. گھر کی مرغی دال برابر ہم لوگوں کا وہ حال ہے کہ اپنے ان کو جو ہے کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، غلطی کیا ہے دوسروں سے پوچھو، وہ ظاہر نہیں کرتے لیکن جانتے سب ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب جانتے ہیں کہ حق میں ہیں، آخری نبی ہیں، اسی میں تو سکو، لیکن مانتے نہیں. حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب. حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ایسے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلق نصیب فرمایا اپنے بزرگوں سے، کہ جنہوں نے دین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، دین کو الگ اور جو غیر دین تھا اس کو الگ کر دیا. یہ کام مجدد کا تو کام ہی ہوتا ہے، وہ غیر دین کو دین سے الگ کر دیتا ہے. جو چیز ایسی ہوتی جس کو امت بھلا بیٹھی ہے وہ سامنے کر دیتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. جیسے کہ حضرت کا تجدیدی کارنامہ عشق مجازی بن نظری حسن پرستی کا جو علاج ہے یہ تجدید ہی کارنامہ ہے حضرت والا کہ جس کو لوگ اہم ہی نہیں سمجھتے تھے وہ حضرت والا سے پتا چلا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ اس سے ایمان تک ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن اور حدیث سے حضرت والا نے ثابت فرمایا. پھر اسی عنوان کو حضرت والا بیان فرماتے ہیں ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا. آپ پڑھیں کتابیں ہر مضمون میں عنوان مختلف ہوتا ہے جتنا پڑھتے رہو. اس لیے حضرت کی کتاب پڑھتے جاؤ دل نہیں مرتا, اسی کو پڑھو ہر دفعہ ایک نیا مزہ آتا ہے. غیر دین کو اور دین کو الگ کر دیتا ہے مجھے. وہ غیر دین کو قبول کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لفظ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے یا رسول اللہ کیا من یجرد لہا دینہا حضرت صدی کے سرے پہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے جو کہ اس دین کی تجدید کرتا ہے. یعنی جو چیز دین تو نیا دین تھوڑی لاتا ہے, جو دین کی جو شعبہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا وہ اس کو سامنے کر دیتا ہے. یہ بھی دین ہے جس کو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں. بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرات جلدی جلدی تشریف لے جائیے, برائے مہربانیاں رکے نہیں, جلدی سے تشریف لے جائیں اور راستے میں بھی حضرت سے کوئی مسافہ وغیرہ نہ کریں. راستے میں حضرت کو بالکل نہ روکیں. آپ